قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. قال محمد بن راشد: يتشاءمون بدخول سفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سفر. وقال عليه الصلاة والسلام: وطيرة شرك. قاله ثلاثا. وقال ابن مسعود: ما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل. وعلم بقول ابن مسعود أن وسوسة الطيرة إذا لم يعتقدها بقلب ولم يعمل بمقتزاها بالجوارح ولم يتكلم بها باللسان لا يؤخذ عليها، وهذا هو المراد بالتوكل. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. بزرگ اور دوستو، ہمارا جو دین ہے یہ مکمل دین ہے، اس کے اندر نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے نہ کوئی کمی کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، عوامی باتیں ہوتی ہیں. اس میں صحیح باتیں بھی ہو سکتی ہیں، غلط باتیں بھی ہو سکتی ہیں. دنیائی معاملات کے اندر توہمات کا بڑا دخل ہوتا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جیسے کوئی شخص اپنا مکان بنا رہا ہو، اس کا معمار دیوار کو کڑا کر رہا ہو، تو اگر کسی نے معمار اور اس مالک کے مکان کے درمیان لڑائی کروانی ہو تو یہ بہت آسان طریقہ ہے. وہ جا کر تھوڑا سا اس دیوار کو دے کے کچھ سوچے، پھر کہے: دیوار تھوڑی سی ٹیڑھی نظر آتی ہے. بس اب اس مالک کے دل میں وسوسہ آ گیا. وہ معمار بڑا کوشش کرے گا کہ نہیں، سال اس طرح اس طرح اس طرح. وہ کہے: نہیں، دیوار ٹیڑھی. کیونکہ انسان اپنے دنیا کے معاملے میں بڑا ٹچی ہے، وہ نقصان برداشت نہیں کر سکتا. دین کے معاملے میں بڑا سخی ہوتا ہے، آدمی کہتے کوئی بات نہیں، لیکن دنیا کے معاملے میں بہت ٹچی ہوتا ہے، بہت زود حس ہوتا ہے، ذرا بات بھی برداشت نہیں کر سکتا. اور شیطان اسی چیز سے وہ جو ہے نا وہ اثر لیتا ہے، دلواتا ہے کہ مختلف شبے انسان کے دل میں ڈال لیتا ہے کہ اگر تو نے ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا. پھر جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی بات ہوتی ہے، جوتشی وغیرہ جو ہوتے ہیں یا اس قسم کے لوگ، ستاروں سے حساب کرنے والے، وہ ادھر ادھر اٹکل مچا کر وہ کہتے ہیں: جی تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تمہارا ساتھ ایسا ہوگا. تو لوگ ڈر جاتے ہیں اور پھر ان کی منمانی خواہشیں پوری کرتے ہیں. تو ہمارے دین نے ان چیزوں سے ہمیں فارغ کر دیا ہے. ایسی ہی ایک توہماتی تصور مائے سفر کے ساتھ بھی عوام میں پایا جاتا ہے ابھی تک. لیکن چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی ہے، لہذا اب ہمارے لیے کوئی اس میں اصلیت کی بات نہیں ہے، ہم اس کی نفی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ مرض کا تادیہ ہے، بلکہ جس طرح اولاً حق تعالیٰ کسی کو مریض بناتے ہیں، اس طرح دوسرے کو بھی اپنے مستقل تصرف سے مریض بن کر دیتے ہیں. میل جول وغیرہ سے مرض کسی کو نہیں لگتا، یہ سب وہاں میں. اور نہ جانور کے اڑنے سے بدشکونی لینا کوئی چیز ہے، جیسے کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ دانی جانب سے تیتر وغیرہ اڑے تو منحوس جانتے ہیں، یہ سب ڈکوس لیں. اور نہ الو کی نحوست کوئی چیز ہے، جیسے کہ عام طور پر لوگ اس کو منحوس خیال کرتے ہیں، یہ بالکل من گھڑت بات ہے اور حدیث شریف کے خلاف ہے. اس طرح کی رسم اس ماہ میں آخری چارشنبہ کی بھی ہے، جس میں چوری پکائی جاتی ہے، یہ بھی بالکل بے اصل ہے. अब ये जो हिंदू लोग हैं उनके यहाँ तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है, वो तो बाकायदा जायचे बनाते हैं जब सफ़र करते हैं कि कौन से दिन को सफ़र करना है कौन से नहीं करना। कोई बिल्ली सामने से गुजर जाए तो काली परेशान हो जाते हैं कि अब तो नहुसत आ जाएगी। बाद लोग को मनहूस समझते हैं। तो कुरान पाक में भी इस किस्म की बात आई है कि जो असहाबे करिया थे वो उनकी तरफ जब रसूलों को भेज दिया गया तो उनने कुफार से फरमाया कि तुम्हारी नहुसत तो तुम्हारे साथ ही लगी हुई है, क्या नहुसत इसको समझते हो कि तुमको नसीहत की जाती है बल्कि तुम हद से निकल जाने वाले हो। वह ये था कि जब असहाबे करिया के पास रसूल आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जाहिर कुछ लोगों ने उनकी बात मान ली, कुछ लोगों ने इनकार कर दिया, तो उनके दरमियान इख्तलाफ हो गया। अब कुछ आले हक थे कुछ आले बातिल थे, तो आले हक और आले बातिल में तो इख्तलाफ होता है। तो उन लोगों ने कहा देखो तुम्हारी आने की वजह से नहुसत हमें पड़ गई कि हमारे अंदर इख्तलाफ पड़ गया, अगर तुम ना आते तो इख्तलाफ ना होता। तो कुरान ने उनको कहा कि यानी रसूल ने उनको कहा कुरान के मुताबिक कि नहुसत तो तुम्हारे साथ लगी हुई है क्योंकि तुम इस तरह सोचते हो यानी कि ये मनहूस है, हालांकि तुम्हें तो खराबी से अच्छाई की तरफ निकाले जाने की कोशिश की जा रही है तो तुम उसको मनहूस समझते हो हालांकि तुम्हारे सोच खुद मनहूस है, नहुसत तुम्हारे साथ लगी हुई है क्योंकि तुम ऐसी बात पर मलामत करते हो जो तुम्हारे फायदे की है। असल में लोग दुनिया में अपनी मनमानी किस्म की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो इस वजह से वो शरीयत की पाबंदियों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। नतीजतन शरीयत की पाबंदी कराने के लिए अगर कोई उनसे कहता है तो उनके मुखालिफ हो जाते हैं, और फिर अगर उनको कोई नुकसान होता है तो फिर उनको मनहूस समझा जाता है, हालांकि वो उनके फायदे की बात है क्योंकि एक दुनिया का नुकसान है एक आखिरत का नुकसान है। अगर उनको ये न कहा जाए और इसी तरह बेईमान मर जाए तो ये कितना बड़ा नुकसान होगा, और अगर ये मान जाए तो चलो दुनिया की कोई थोड़ी बहुत तकलीफ होगी कि बाकी लोग उनके मुखालिफ हो जाएंगे, लेकिन वो तो सिर्फ दुनिया की एक नुकसान की बात हुई ज्यादा से ज्यादा। असल में तो नुकसान वो भी नहीं होता क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे लोग को ऐसे इत्मीनान नसीब फरमाते हैं जो इन तमाम चीजों का बदल होता है। तो अपनी मनमानी की वजह से जो वो मतलब करते हैं वो हर अच्छी चीज का मुकाबला करते हैं। तो ऐसे ही लोग अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं और उसमें जरा भर भी कमी के लिए तैयार नहीं है, तो उनको जरा भर भी अगर शक हो जाए कि इससे हमें नुकसान हो सकता है तो वो बेशक कितना ही कमजोर वहम क्यों ना हो वो उसके शिकार हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर किसी ने कह दिया कि अगर बाएं का आंख पिड़की तो उससे नुकसान होगा, अब हालांकि उसका कोई सबूत भी नहीं कोई दलील भी नहीं है न नकली नकली, लेकिन चूंकि इससे दुनियाई नुकसान किस्म की बात हो सकती है तो फौरन मान लेते हैं और उससे डर जाते हैं हालांकि इसका कोई बुनियाद नहीं है। तो वहां पर इस किस्म की बातें पहले होती थी कि कोई दाहिने तरफ से जानवर उड़ जाए तो अलग बात है, बाएं तरफ से उड़ जाए तो अलग बात है, तो एक से बदशगुनी लेते थे, या इस तरीके से जो उल्लू को मनहूस समझते थे या बाज लोगों को मनहूस समझा जाता था, तो ये सारी मनगढ़ंत बात है। ना लोगों में से बजात तो खुद कोई मनहूस है, न जानवरों में न दिनों में न कामों में, ان میں سے کوئی چیز منحوس. ہاں البتہ عمل کے لحاظ سے انسان منحوس ہو سکتا ہے, مثلا کوئی برا کام کرتا ہے تو وہ منحوس ہے, اس کا نتیجہ برا ہوگا. تو کاموں کی طرف نہیں دیکھتے, چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں جس کا کوئی اثر نہیں ہوتا, اور جس چیزوں کا اثر ہوتا ہے ان کی طرف نہیں دیکھتے. یہ جو چارشمبہ کی جو بات ہے, اس کے ساتھ ایک من گھڑت کہانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر درد ہو گیا تھا, اور مطلب جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے پھر جب یعنی اسے ٹھیک ہو گیا تو یہ جو ہے نا چارشمبہ تھا, آخری چارشمبہ تھا, تو اس پر جو ہے نا بیویوں نے چوری پکائی تھی, تو ہم لوگ بھی اس کی یاد کرتے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا مطلب وہ جو ہے نا وہ جو مطلب اگر ہم احادیث شریف میں دیکھیں اور ہسٹری میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کس وقت ہوئی تھی اور پھر بعد میں ٹھیک تو نہیں ہوئی تھی, اس سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے. ہاں جی, تو لوگوں نے اس کے ساتھ من گھڑت باتیں بنائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے کہ بدفعلی شرک ہے, اس کو تین مرتبہ فرمایا. شرک کیوں کہا؟ اس لیے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس چیز کو شریک کر لیا, کس کی وجہ سے کام ہوا, بجائے اس کے کہ آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف کر دے کہ اللہ پاک ہی کرنے والا ہے. ہاں جی, تو دوسری کسی چیز کی طرف آپ نے اس کو اشارہ کیا, تو یہ بدفعلی کرنا شرک ہے. نیک فعلی جائز ہے, جس کو ہم برکت کہتے ہیں, مثلا کسی نیک آدمی سے آپ ملاقات ہو گئی, آپ کا دن اچھا گزرا, یہ ٹھیک ہے. کسی کی دعا کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہوا, یہ بھی ٹھیک ہے, نیک فعلی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بدفعلی یہ شرک ہے, لہذا بدفعلی نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں نہیں, اپنے عمل کو دیکھو. اس میں ایک لطیف قسم کا نقطہ بھی ہے, اور وہ لطیف نقطہ یہ کہ اب ہمیشہ اپنے اوپر بدگمانی کرو, دوسروں کے ساتھ نیک گمان کرو. اب مثال کے طور پر آپ نے دوسرے کو کے ساتھ بدگمانی کی کہ اس کی وجہ سے نقصان ہوا, اپنے عمل کو آپ نے نہیں دیکھا, آپ نے دوسرے کے اثر کو دیکھا, تو یہ کیا ہو گیا, دوسروں کے ساتھ بدگمانی ہوگی, اپنے ساتھ خوشگمانی ہو گئی. ہاں جی, جبکہ طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنے ساتھ بدگمانی کرتے اور دوسرے کے ساتھ نیک گمان کرتے. ہاں جی, تو یہ زیادہ مفید تھا آپ کے لیے کہ اپنے بارے میں بدگمانی کرو کہ میرے کسی عمل کی وجہ سے ایسا ہوا ہے, بجائے اس کہ میں کسی اور کی طرف اس کو لوٹا دوں کہ فلاں. تو نیک گمان دوسروں کے ساتھ کرنا چاہیے, اس لیے نیک فعلی جائز ہے, اور بدگمانی اپنے ساتھ کرنی چاہیے, لہذا اپنے برائی پر نظر رکھنی چاہیے کہ میرا فلاں عمل ایسا تھا, اس کی وجہ سے ایسا ہوا. اب میں آپ کو اس کا بہترین مثال دیتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مشورے میں شریک تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا, میں بھی ایک مشورہ دیتا ہوں, اگر یہ صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے, اور اگر برا ہے تو میری طرف سے, میرے شیطان کی طرف سے. یعنی برائی اپنی طرف اس کی نسبت کر لی, اور اچھائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی. ویسے میں عرض کرتا ہوں, جب باقی لوگوں کے ساتھ بھی انہیں گمان کرنا چاہیے, تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کون سا گمان کرنا چاہیے؟ ظاہر مطلب جب باقی لوگوں کے ساتھ بھی انہیں گمان کرنا چاہیے, تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیک گمان تو بشرط اول کرنا چاہیے. اس لیے اللہ جیسے آپ حدیث میں خود سی ہے, انا عند ظن عبدی بی, میں بندے کے اس گمان کے ساتھ جو میرے ساتھ رکھتا ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک, اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کی تو وہ تو مار پڑ جائے گی تمہیں, تمہارے ساتھ بالکل وہی ہو جائے گا جو تم نے کیا ہے. تو وہاں اچھا گمان کر لو تاکہ تمہارے ساتھ اچھا معاملہ ہو. مثال کے طور پر میں کہوں نقصان تو میری طرف سے, اللہ تعالیٰ تو میرے شر کو دفع کرتا ہے اور مجھے فائدہ پہنچاتا ہے, تو بات بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ اللہ پاک بے نیاز ہے, اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے. بلا ضرورت اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان کیوں پہنچائیں گے, کیونکہ اس کا کوئی اس میں فائدہ نقصان تو نہیں ہے, تو وہ تو بے نیاز ہے. ہاں البتہ چونکہ اس نے قانون بنایا ہے, اس قانون کی خلاف ورزی جو کرتا ہے اس قانون کی وجہ سے اس کو نقصان ہوتا ہے. تو اس قانون سے مطلع ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, وہ وہاں باڑ وائر لگا دے اور باڑ وائر لگا دے اس کے اندر بجلی کے کرنٹ چھوڑ دے تاکہ اس کے اندر اس کی مرضی کے بغیر کوئی داخل نہ ہو سکے. اب اگر کوئی اس کو بتا بھی دے بھائی اس کے اندر بجلی گزر رہی ہے, وہ اس کے باوجود بھی اگر کوئی اس کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے اور بجلی اس کو پکڑ لیتے, پھر کیا کہیں گے اس کو؟ یا تو پہلے بتایا نہ ہوتا, بتایا بھی ہے تو اسی طریقے سے حدود اللہ ہے, اللہ پاک نے حدود مقرر کیے ہوئے کہ اس کے اندر داخل نہ ہونا, یہ معاملہ آپ کا ریڈ زون ہے, اس کے اندر آپ نے داخل نہیں ہونا. تو اگر کوئی شخص اس کے باوجود کہ بتایا گیا بھی, پھر اس کے باوجود اگر اس ریڈ زون میں داخل ہوتا ہے تو جو نقصان ہوگا تو اس کو تو ہوگا. تو اس وجہ سے جو قانون کے خلاف ورزی کرتا ہے وہ نقصان اپنے آپ کو خود پہنچاتا ہے. قانون کیوں, اس کی بڑی قیمتیں, بڑی قیمتیں. میں آپ کو ایک مثال دے ہوں, بہت موٹی مثال ہے اگرچہ الفاظ کے لحاظ سے ذرا تھوڑا سا ایسا ہے کہ بظاہر منہ پہ نہیں لایا جا سکتا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا ہے لہٰذا ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ وہ نہیں ہے پاک, لہٰذا ہم بھی اس کو منہ پر لا سکتے ہیں. ایک صاحب آئے اور نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں. صحابہ کرام کو بڑا غصہ آ گیا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاموش کیا, پھر ان سے فرمایا کہ کیا تو چاہتے کہ تیرے ماں کے ساتھ کوئی زنا کر کے؟ ہرگز نہیں. انہیں کہ دوسرے لوگ بھی اپنی ماں کے ساتھ زنا نہیں کرنے دینا چاہتے. کیا تو چاہتے کہ تیرے بیوی کے ساتھ کوئی زنا کر کے؟ ہرگز نہیں. انہوں نے کہا پھر دوسرے لوگ بھی چاہتے کہ ان کی بیوی کے ساتھ زنا نہ کی جائے. یعنی جتنے محترم رشتے سہارے بتا دیے, تو اس نے خود کہا کہ یہ تو میں نہیں اجازت دیتا, تو انہوں نے کہا دوسرے لوگ بھی اس کی اجازت نہیں دیتے. اب ظاہر قانون جو زنا کا منع ہو گیا اس کا بالکل حکمت سامنے آ گئی. حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرے کی بیٹی پر, بہن پر, ماں پر, بیوی پر نظر رکھتا ہے تو اس کو یہ حق کیسے ہے جبکہ خود دوسرے کے لیے وہ نہیں چاہتا, وہ دوسرے کو اجازت نہیں دیتا, تو اس کو اجازت کیسے دی جا سکتی؟ بالکل بات سامنے آ گئی. تو اسی طریقے سے جو حقوق اللہ پاک نے مقرر کی, جیسے ٹریفک کے قوانین ہیں موجود ہے, اگر ٹریفک کے قوانین نہ ہوتے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ اپنے منمانی کرتے اور ایکسیڈنٹس ہوتے. اب بھی ذرا تھوڑا سا پولیس والے جب غائب ہوتا ہے, ٹریفک پولیس غائب ہوتا ہے تو صورتحال کیا بن جاتی؟ ٹریفک چنک ہو جاتا ہے, مطلب جانے اس کے اندر راستہ ہی نہیں ملتا. جب کوئی قانون نافذ کرنے والا آ جائے اور صحیح ہو تو وہ بہت جلدی اس کو ٹھیک کر لیتا ہے, کیونکہ ہر ایک چیز سے ڈرتا ہے. ہاں جی, تو اسی طریقے سے اللہ پاک نے قوانین بنائے ہمارے فائدے کے لیے. جیسے ذاتی فائدہ, مطلب مختلف لوگوں کے اپنے اپنے فوائد ہیں, وہ ان کو اللہ پاک نے قانون کے ذریعے مقرر, اس طرح ہمیں بھی ہمارے فائدے کے لیے قوانین کا پابند کر دیا. کیونکہ جو بھی اللہ پاک نے مقرر کیا اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے, آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے. مثلا سود ہے, تو اس کو لوگ کہتے ہیں بھائی سود منع کیوں ہے؟ بھائی سود اس لیے منع کہ ایک تو اس میں غریب کا حق مارا جاتا ہے, یہ تو دوسرے کا حق ہے. دوسرا یہ بات ہے کہ سود خور آدمی اپنے پیسے خود بھی خرچ نہیں کر سکتا, وہ اس کو مال کی اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ اس کو چونکہ کمانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں, لہٰذا کیسے خرچ کرے گا؟ جیسے بنی کے بارے میں کہتے ہیں کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے, ظاہر اس کے ساتھ مطلب جو ہے نا پیسے کی ویلو ہوتی ہے, لہٰذا وہ پیسہ نہیں خرچ کر سکتا. یہ ہمارے جو تاجر حضرات ہوتے ہیں, یہ موڑی ہوتی ہے, موڑی ایک چیز, موڑی اس کو کہتے ہیں کہ جو جس کو ہم کہتے ہیں تجارت کا کور, مطلب یہ کہ جو کور منی ہے, اس کور منی کو وہ نہیں کم کر سکتا کیونکہ اسی پہ اس کی کمائی منظر ہے. اگر وہ کم ہو گیا تو اس کی جو ریشو ہے وہ کم ہوتا جائے گا کمائی کا, اسی کے لحاظ سے تو اس کو کوئی کم نہیں کرتا. اب یہ جو ہے نا عام تجارت میں تو موڑی ہوتی ہے, اس کی بات ہوتی ہے, لیکن سود میں ایک روپے ابھی آپ کے کور منی ہے, اسی پہ تو آپ پیسے کھینچتے ہیں نا, وہ آپ کا منی پمپ ہے, تو لہٰذا آپ روپے کیسے خرچ کرو گے؟ اچھا کمال کی بات ہے کہ روپے کی بذات خود کچھ قیمت نہیں ہے, وہ آپ کی ضرورت پر منحصر ہے. اگر آپ اسے اپنی ضرورت پوری نہیں کرتے تو پیسے کی آپ کے پاس کیا ویلو ہے پھر؟ کیا بینک میں رکھنے سے آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ اگر آپ اس کو اپنے اوپر خرچ نہیں کر سکتے تو پیسہ آپ دوسروں کے لیے رکھ رہے ہیں, اپنے لیے تو نہیں رکھ رہے ہیں. وہ تمہارا پیسہ تو دوسروں کا ہے, یا ڈاکو کا ہے, یا جو ہے نا پولیس والوں کا ہے, یا جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ وارثوں کا ہے, ہاں جی, یا کسی اور قسم کا ظالموں کا ہے جو آپ سے چھین لے گا. تو مطلب یہ کہ آپ اگر اپنے اوپر پیسہ خرچ نہیں کر سکتے تو یہ پیسہ دوسروں کا ہے, تمہارا نہیں ہے. لہذا شریعت نے ان چیزوں کو پابندی لگا دی تاکہ کم از کم آپ اپنے اوپر بھی خرچ کر دوسروں کے اوپر بھی خرچ کر سکیں, اور منی سرکولیشن میں رہے. سرکولیشن میں رہے گا تو پورے قوم کو فائدہ ہوگا. یہی اصل میں بنیادی بات ہے. تو ہم لوگ ذرا تھوڑا سا ان چیزوں کو اگر آبزرو کر لیں تو بہت فائدہ ہوگا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے, ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو خیال نہ آتا ہو لیکن اس کو توکل کے ذریعے سے بگا دیتے. وسوسہ, وسوسہ تو آ سکتے, کسی کو بھی آ سکتا ہے, لیکن فوراً انسان جس وقت کر لے میں کیا کر رہا ہوں یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, تو فوراً استغفار کر لیتا ہے اور جو ہے نا وہ توکل کر کے مطلب بگا دیتا ہے کہ یہ سب کچھ تو اللہ کرتے ہیں, اس کی کیا حیثیت ہے. تو یہ بات صحیح ہے, وسوسہ آنا برا نہیں, وسوسہ لانا برا ہے. تو وسوسہ اگر آ گیا تو اس کی کوئی بات نہیں ہے, وہ کوئی بھی وسوسہ ہو سکتا ہے, البتہ اس کی بات مانی نہ جائے, یعنی اس کے تقاضے پہ عمل نہ ہو. یہ جو بات مشہور ہو اس کا خیال وقت پر آ ہی جاتا ہے, لیکن اس خیال پر عمل کرنا ہی اس کو دل میں جمانا ہے. اس وجہ سے دل میں جمانا جائز نہیں, بلکہ توکل کے خیال کو غالب کر لے تو خیال باطل فوراً فدف ہو جائے گا. تو یہ جو توکل والی بات ہے یہ بہت اہم بات ہے. انسان توکل جب کرتا ہے تو انسان فضول سوچوں سے باہر آ جاتا ہے. میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں. ایک ہوتا ہے شیخ چلیس کا سوچ اور ایک ہوتا ہے کسی صحت مند آدمی کا سوچ. شیخ چلی کا سوچ یہ ہوتا ہے کہ وہ خیالات کی دنیا میں رہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جب یہ ہو جائے گا تو پری ہو جائے گا, جب یہ ہو جائے گا تو پری ہو جائے گا, جب یہ ہو جائے پری ہو جائے گا. جب وہ خیالات کی دنیا سے باہر آتے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. اب ایسے تصوراتی آدمی ہمیشہ تصورات میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. ہاں جی, اس کو ہم کہتے ہیں کہ سودائی طبیعت کا آدمی ہے, یعنی یہ پریکٹیکل آدمی نہیں ہے بلکہ اس خیالات کی دنیا میں گم رہتا ہے. اس طریقے سے خیالات کی دنیا میں انسان اگر گم ہو تو جیسے مثبت چیز کے بارے میں خیال رکھتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے گا, یہ مل جائے گا, یہ مل جائے گا, یہ مل جائے گا, یہ خیالات کی دنیا میں ایک رہنے والی بات ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس طرح خیالات کی دنیا میں دوسرے سائڈ پر بھی رہ سکتا ہے نا کہ مجھے یہ نقصان ہو جائے گا, یہ نقصان ہو جائے گا, یہ نقصان ہو جائے گا, یہ نقصان ہو جائے گا. ہاں جی, تو وہ بھی خیالات کی دنیا میں رہنے والا ہے. تو جو پریکٹیکل آدمی ہوتا ہے وہ عملی سوچ رکھتا ہے, اور عملی سوچ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی واقعتاً ایک چیز ہے, وہ ایک پریکٹیکل ایک کام کر رہے ہیں تو اس کا کچھ فائدہ ہوگا. مثال کے طور پر آپ نے لاہور جانا ہے تو لاہور جانے کی ایک تمنا ہے اور ایک ارادہ ہے. تمنا تو یہ کہ آپ بس روزانہ خیال کر جی میں لاہور پہنچ جاؤں گا تو یہ کروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, اس کا آپ کو کیا فائدہ. لیکن اگر آپ عملی آدمی ہے تو باقاعدہ اس کے لیے آپ ٹکٹ خریدیں گے, آپ اس کے لیے پروگرام بنائیں گے, آپ اس کے لیے ترتیب بنائیں گے, آپ اس کے لیے جو ہے نا مطلب پریکٹیکل اسٹیپس اٹھائیں گے اور لاہور پہنچ جائیں گے. بجائے اس کے کہ آپ خیالات کی دنیا میں رہے اور بس لاہور پہنچ کر یہ کروں گا, یہ کروں گا, اور عملاً کچھ بھی نہ ہو. تو اس طریقے سے جو شخص پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ خیالات کی دنیا میں نہیں رہتے بلکہ عملی کام کرتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر نقصان کا اندیشہ ہو تو اگر وہ نقصان یقینی ہو تو اس کے ریمیڈی کرو, اور ریمیڈی بھی یقینی طور سے کر لو. جس کے پاس آپ کے پاس اس کا کوئی سند ہو, کوئی پروف ہو تو پھر آپ کرو. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں این ممکن ہے کہ میں یہ چیز ادھر سے ادھر کر لوں اور یہ ٹھیک ہو جائے. یہ خیالات کی دنیا ہے. اگر شریعت میں کوئی چیز بتائی گئی, مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث شریف میں منقول ہو کہ یہ جب کرو گے تو پھر ایسا ہو جائے گا, یہ کر لو, یا ڈاکٹر لوگ آپ کو بتائیں, یا کوئی ہوشیار آدمی آپ کو بتائے, ہوشیار آدمی جو اس کا تجربہ ہو اپنے تجربے سے بتائے کہ جب ایسا کام کرو گے تو آپ کو مل جائے گا. ہاں جی, مثال کے طور پر میں بتا دوں, ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کو ایک شخص پڑھائی کا طریقہ سکھا دیتا ہے کہ اس طرح پڑھو گے تو آپ کی پڑھائی اچھی رہے گی, اس کے باقاعدہ پریکٹیکل طریقہ اس کو سکھائے. دوسرا آدمی اس کو کہتے ہیں آپ صبح اٹھے نا تو 7 چکر اپنے چارپائی کے دائیں طرف کاٹے, 7 چکر بائیں طرف کاٹے تو بس آپ پڑھائی بچے اچھی طرح کر سکیں گے. اب اس کا کیا پروف ہے اور کیا طریقہ ہے, یہ بھی تو ایک چیز ہے لیکن اس کا کوئی پروف تو نہیں ہے, تو یہ عملی دنیا میں نہیں ہے, یہ تھیوریٹیکل دنیا میں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اسی طرح جو بے مقصد خیالات ہوتے ہیں ان سے انسان کو متاثر نہیں ہونا چاہیے, ہر چیز کے پاس اپنے کوئی دلیل ہونی چاہیے, اور دلیل کیا ہے, یا کوئی شرعی دلیل ہوگا یا تجرباتی دلیل ہوگا, ان دونوں دلیلوں میں سے کوئی دلیل اس کے پاس ہوگا. اگر دنیا کی چیز ہے تو اس کے لیے تجرباتی دلیل کی ضرورت ہے, اگر دین کی چیز ہے تو اس کے لیے منصوص نص کی دلیل کی ضرورت ہے. تو میں نہ دین میں کوئی چیز شامل کر سکوں گا, نہ دنیا میں مالی خلیہ میں مبتلا ہوں گا کہ فضول تصورات میں رہوں اور میں خامخواہ اپنا وقت ضائع کروں یا دوسروں کا وقت ضائع. اس وقت صحیح مالکن, یہ جو ذائچے بناتے ہیں یہ بھی اس قسم کی ایک چیز ہے. ذائچے سے کیا چیز بنتی ہے, آپ نے چند گوٹیاں آگے پیچھے کر لی نا, نمبروں کو ضرب دے دیا, پھر اس سے کچھ ڈفرنس نکالا, پھر اس سے کچھ, تو اس سے کیا ہوا, آپ کا قسمت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے, کیونکہ نہ اللہ نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا نہ دنیا کا کوئی قانون آپ کو یہ بتا رہا ہے. تو آپ اس کے بجائے اگر آپ اللہ جل شانوں کے قانون پہ چلے, تو مثلا صدقہ ہے, صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے, یہ ایک محسوس چیز ہے, بے شک آپ کو سمجھ نہ آئے لیکن اینڈ ریزلٹ وہی ہوگا جو آپ سر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ہاں, یورب صدقات, اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے, تو جو صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مال میں برکت عطا فرما دیتے. برکت ایسی چیز ہے جو کسی کے سمجھ میں نہیں آ سکتی لیکن اس کو لوگ مانتے, اور وہ بات صحیح ہے کہ مطلب برکت جس مال میں ہوتی ہے تو ان کے توڑے میں بہت فائدہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو نا یہ محسوس چیز ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ کو کوئی تجارت کا طریقہ بتاتا ہے کہ آپ اس کو اس طرح انویسٹ کر لے اور اس انویسٹ کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا, تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے, ایک تجربے کی چیز ہے. تو تجربے کے طور پہ اگر نقصان بھی ہو جائے تو آپ سمجھیں گے بھائی ایک تجرباتی چیز ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اس وجہ سے تجارت جائز ہے, کیونکہ اس میں آپ تجربے کو استعمال کر کے ایک فضول چیز میں نہیں پڑھتے بلکہ ایک پریکٹیکل طریقے سے کام کرتے ہیں, لہٰذا اس میں اگر فائدہ ہو گیا تو بھی ٹھیک ہے, نقصان ہو گیا تو ظاہر مطلب یہ بھی وہ ہے, لیکن اکثر تو نقصان نہیں ہوتا, اکثر تو فائدہ ہی ہوتا ہے, کیونکہ 90% رزق تجارت میں بتایا جاتا ہے. تو اگر کوئی شخص تجارت کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ ان کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں, اور اگر جائز طریقے سے تجارت کر لے تو پھر ماشاء اللہ اس کے مال میں برکت بھی ہوتا ہے اور اس کو اجر بھی ملتا ہے. جیسے فرماتے ہیں تاجر الصدوق, جو سچا تاجر ہے تو وہ انبیاء کے ساتھ اٹھے گا, تو لہٰذا ان کا مرتبہ بھی بلند ہوگا, ان کا دنیا بھی اچھی رہے گی. تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ انسان کو تھیوریٹیکل باتوں میں نہیں پھنسنا چاہیے, ازائچے وائچوں میں نہیں پڑھنا چاہیے, خیالات کی دنیا میں نہیں رہنا چاہیے, عملی دنیا میں آ کر انسان اپنے لیے کوئی لائحہ عمل بنا دے. اللہ کرے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ آ جائیں اور ہم لوگ صحیح معنوں میں صحیح دیندار بن جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وہ کرتے دعا کرتے دعا کرتے ہیں ابھی. نحمد وکرم خیر معمول وکرم مسول علام علم تم نجات المقبول من قربات عند اللہ وصلاة رسول فصل مختلف الدبور والقبول من السوال من القبول من السوال منك القبول رب عینی ولا تعین علیہ وانصرنی ولا تنصر علیہ ومکر لی ولا تمکر علیہ وحدنی ویسر الہدالی وانصرنی علی من بغا علیہ رب جلنی لکا ذکر لکا شکر لکا رحب لکا متوان لکا متوین الیکا مخبتن الیکا وهم منیبا رب تقبل توبتی وغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی وسدد لسانی واهد قلبی وسل سخیمت صدری. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وادخلنا الجنه ونجنا من النار واصلح لنا شاننا كله. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجلنا شاكرا نعمتك مثنين بها قابليها واتمها علينا. اللهم اني اسالك الثبات في الامر واسالك عزيمه الرشد واسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك واسالك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما واسالك من خير ما تعلم واستقر مما تعلم انك انت علام الغيوب. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما تعلم مني. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول بي بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بي جنتك ومن اليقين ما تهون بي علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعل الوارث منا واجعل سارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا واسرنا ولا توسر علينا وردنا وردنا. اللهم الهمني رشدي اللهم قني شر نفسي وعزم لي على رشد امري اسال الله العافيه في الدنيا والاخره. اللهم اني اسالك الفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لي وترحمني واذا فاذا اردت بقوم فتنه فتوفني غير مفتون واسالك حبك وحب من يحبك وحب من يقرب الى حبك. اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي من الماء البارد. اللهم ارزقني حبك وحب من ينفوني حبه عندك. اللهم ارزقني مما احب فاجعل لي قوه فيما تحب. اللهم عزيت عني مما احب فاجعل فراغا لي فيما تحب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونيما لا ينفد ومرافقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى درجه الجنه جنه الخلد. اللهم اني اسالك سياده في ايمانا وايمانا في حسن خلق ونجاحا تتبع فلاحا ورحمه منك وافيه دم ومغفره منك ورضوانا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياه خير لي وتوفني اذا علمت الوفاه خير لي. واسالك خشيتك في العيب والشهاده كلمه الاخلاص في الرضا والغضب. واسالك نعيمي لا ينفذ وقره عين لا تنقطع. واسالك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذه النظر الى وجهك وشوق الى لقائك. واعوذ بك من ضراء مضله وفتنه مضله. اللهم زينا بزينه الايمان وجلنا هداه مهتدين. اللهم اني اسالك من خير كل عاجل واجل ما علمت منه ما لم اعلم. اللهم اني اسالك من خير ما سالك عبدك نبيك محمد او نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اني اسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل. واسالك ان تجعل كل قضاء لي خيرا. واسالك ما قضيت لي من امر ان تجعل عاقبه رشدا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجلنا من عذاب واجلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احفظني بالاسلام قائما وافني بالاسلام قائدا وافني بالاسلام راقدا ولا تشمل بيد ولا حسدا. اللهم اني اسالك من كل خير خزائن بيدك واسالك من الخير الذي وبدك كلي. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هم الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيته يا ارحم الراحمين. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. اللهم قني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل غيبه مني بخير. اللهم اني اسالك عيشه نقيه ومنه سويه ومرضا غير مهزوم ولا فاضي. اللهم اني ضعيف فقوي في رزاق زوفي. اللهم اني ضعيف فقوي في رزاق زوفي وخذ الخير بناصيتي واجعل الاسلام منتهى رضائي واني ذليل فاعزني واني فقير فارزقني. اللهم اني اسالك خير المساله وخير الدعاء وخير النجاح وخير الامل وخير الثواب وخير الحياه وخير الممات. وثبتني وثق الموازين وحكي ايماني وارفع درجتي واستقبل صلاتي واسالك درجات الولاء من الجنه امين. اللهم اني اسالك فوات الخير وخماتي وخمات ما وجمع من اول واخر وظاهر وباطن. اللهم اني اسالك خير ما اتي وخير ما افعله وخير ما له وخير ما بطن وخير ما ظهر. اللهم اجعل وسادسك علي عندك برد سني وانكتاء عمري واجعل خير عمري وعمري اخره وخير عملي خواتيم وخير ايامي يوم القاك يا من لقاك في يا ولي الإسلام ولي ثبتني حتى ألقاك أسرك غنى وغنى مولاي اللهم إني أعوذك من وسوء العمر وفتنة الصدر وأعوذ بعزتك لا إله إلا أنت تضلني من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأداء ومن شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل ومن شر ما علمت ومن شر ما لم أعلم ومن زوال نعمتي وتحول عافيتي وفجاءة نقمتي وجميع سخطي ومن شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني ومن الفاقة من أظلم أظلم ومن الهدم من التردي من الغرق والحرق أن يتخبط الشيطان عند الموت ومن أن أموت في سبيلك مدبرا ونموت لديغا ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله عليه وسلم.